السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بروج آیہ نمبر 11 سے 22، 11 to 22. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ بروج میں پڑھا تھا اصحاب الاخدود کا واقعہ، کہ کس طرح سے انہوں نے اہل ایمان پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام ہمیں یہاں کیا بتایا کہ کس طرح سے وہ آگ میں ڈالے جائیں گے، یا عالم برزخ میں بھی ان کے اوپر آگ کا عذاب ہو رہا ہے. آج ہم اس کے آگے کی آیات دیکھیں گے، اور یہاں پر دراصل ان آیات کا رخ ان لوگوں کی طرف کیا گیا ہے جو اہل ایمان میں سے ہیں اور ایمان لا کر جنہوں نے عمل صالح کیا ہے. پہلے ہم آیات دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ ون بائی ون ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر دے، ہمارا سینہ کھولے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور پھر اس کے مطابق عمل کر سکیں. آئیے دیکھیے آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ. ترجمہ دیکھیے. بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، یہی ہے کامیابی بہت بڑی. بلا شبہ پکڑ آپ کے رب کی نہایت سخت ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی ہے بڑا بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا. عرش کا مالک، اونچی شان والا، کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. کیا آئی ہے آپ کے پاس بات لشکروں کی، یعنی فرعون اور سمود کی، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہے. بلکہ یہ قرآن اونچی شان والا ہے، لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. آپ کے رب کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے. عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، جو کچھ ہے اسے کر ڈالنے والا ہے. کہ آپ کے پاس لشکروں کی خبر بھی پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہے. بلکہ یہ قرآن نہایت بلند شان والا ہے، لوح محفوظ میں ہے. جیسے کہ پچھلی آیات میں ظالموں کی سزا کا ذکر کیا گیا تھا، اب اس کے بعد مومنین کے لیے ثواب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے کیا کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان مہیا کر رکھا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں ایمان والے؟ ایمان والے دراصل اپنے عمل سے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرتے ہیں. ایمان صرف زبان سے اقرار یا کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. یہ اس وقت کی بات تھی جب لوگ ابھی کفر کے درمیان گھرے ہوئے تھے، اور تب رسول اکرم نے ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تھی کہ تم ایک کلمہ پڑھ لو، تم فلاح پا جاؤ گے. جیسے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہو تو تم فلاح پا جاؤ گے. تو یہاں پر کلمہ پڑھنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ صرف ایک کلمہ پڑھ لینے سے ایک انسان مسلمان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اسلام کے دائرے میں داخل تو ہو گیا، لیکن اس کو اپنے اس کلمے کے ثبوت کے لیے، اس کلمے کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اس کو اپنی پوری زندگی لگا دینی پڑتی ہے. اسی لیے صرف کلمے کا اقرار کرنے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو جاتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں والا معاملہ ہے۔ تو ایمان کی تعریف ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جو لازوال کامیابی یا جو لازوال نعمتیں ملیں گی جنت میں، جو ابدی نعمتیں ہوں گی، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی، کیا وہ جنتیں یوں ہی مل جائیں گی؟ کیا وہ جنت صرف زبان سے اقرار کرنے سے مل جائے گی؟ تو پھر صحابہ کرام نے ایمان لانے کے بعد جو عمل کیا تو وہ تو پھر ہم سمجھتے کہ کیوں انہوں نے کیا، ضرورت کیا تھی، جب زبان سے اقرار کرنا کافی تھا تو پھر ہجرت کیوں کی، اپنا مال کیوں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اپنی جانیں کیوں اللہ کی راہ میں قربان کی، اپنی خواہشات کو کیوں انہوں نے پس پشت ڈالا، اپنے عزیزوں کو کیوں چھوڑا، کیوں سب کچھ چھوڑ کر وہ اسلام کی خاطر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، تمام اطراف سے مدینہ تشریف لاتے گئے۔ یعنی اس کا جو ریزن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ان کو اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرنا تھا۔ تو ایمان کا ثبوت دینا پڑتا ہے، پیش کرنا پڑتا ہے، اسی لیے علماء کرام نے ایمان کی جو ڈیفینیشن بتائی ہے کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، کہ زبان سے توحید کا اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کی جائے، اور اعضا یعنی عمل کے ذریعے سے اس کا ثبوت پیش کیا جائے۔ یعنی جب زبان اقرار کر لیتی ہے کلمے کا اور دل اس کی گواہی بھی دے دیتا ہے تو خود بخود وہ جو یعنی اسلام اور ایمان ہے وہ عمل میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی کوئی مسلمان ہوتا ہے، کوئی ریورٹ ہوتا ہے، کوئی اسلام قبول کرتا ہے، سب سے پہلے جو چیز اس کے اوپر لازم یا فرض آتی ہے، اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی اذان جو ہوتی ہے اس کے بعد اس کو اپنے عمل سے ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے، چاہے اس کو کچھ آئے نہ آئے پڑھنا، اسے ہو سکتا ہے قرآن کا ایک لفظ بھی ابھی یاد نہ ہو، لیکن اس کو نماز پڑھنی ہے تو اس کو اپنے عمل سے ثبوت پیش کرنا ہے۔ تو عمل کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں۔ اسی لیے جو کامیابی کی شرائط بتائی گئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سورۃ العصر میں ہم پڑھتے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب کے سب خسارے میں صرف کون، ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے۔ تو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح کا پھل نہایت ہی خوبصورت ہوتا ہے، جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ وہ عطا کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور دوسری سب سے بڑھ کر جو وہاں چیز ملے گی، نعمت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی، جیسے کہ صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان حساب کتاب کے بعد سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہوں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ جنتیوں سے خطاب کر کے فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا تکلیف ہو سکتی ہے، ہم سے تو ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہیں کوئی چیز کی کمی ہے، تمہیں کوئی چیز مزید چاہیے؟ بندے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو ہر چیز یہاں عطا کر دی گئی ہے، اب اور کیا چیز کی ضرورت ہے؟ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم کو اپنی رضامندی عطا کرتا ہوں، یعنی میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث کا، دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے بعد حجاب ہٹا دیا جائے گا۔ جب حجاب ہٹا دیا جائے گا تو اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ان کو لگے گا کہ جنت کی جتنی نعمتیں ان کو ملی تھی وہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سامنے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرے اپنی رضامندی اور اس کا دیدار بھی ہمیں نصیب ہو۔ لیکن اس کے لیے کیا شرط ہے، کیا ضروری ہے، کیا ہمارے لیے، کون سے اعمال ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے کہ جب ہم دنیا میں وہ کریں گے تو تب ہمیں اس کا پھل اس طرح سے ملے گا؟ اس کے لیے ایمان کے بعد عمل صالح کی شرط ہے۔ عمل صالح، انسان کو نیکیوں پر گامزن رہتے چلے جانا ہے، آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور یہی اس کا عمل صالح ہوگا۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ جن لوگوں نے مومنوں کو تکلیف دی تھی دنیا میں، وہ تو جہنم والے عذاب میں جل رہے ہوں گے یا وہ سزا بھگت رہے ہوں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ایمان لایا تھا اور وہ عمل صالح انہوں نے کیے تھے۔ تو ان کے لیے ایسی، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ذالک الفوز الکبیر، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں فوز کامیابی کو کہا جاتا ہے، تو اگر سے فوز بھی کہا جاتا تو کافی ہو جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ الکبیر لگایا گیا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی اس وقت جنت میں داخل کر دیا جانا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وہاں پر بھی فاز کا ہی لفظ آیا، فوز سے ہی نکلا ہے لفظ وہ. تو پس جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا وہی دراصل کامیاب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل کامیابی جہنم سے بچا لیا جانا ہے، اصل کامیابی جنت میں داخل کر لیا جانا ہے. اور اس کو فوز الکبیر سے یہاں پر تعبیر کیا گیا ہے کہ یہی بڑی کامیابی ہے جہاں پر مومنین کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی، نہایت ہی عزت و احترام اور تکریم کے ساتھ وہ اس جنت میں داخل کیے جائیں گے. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نبتش ربی کا لشدید، بے شک جو جرم کرنے والے لوگ ہیں، جو گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں کو کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے دور نہیں ہے. اور اگر بعض اوقات ان کو ڈھیل ملتی بھی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کرتا رہتا ہے. اسے قانون استدراج کہتے ہیں کہ آج بھی زمانے میں بڑے بڑے ظالم جابر لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر، مظلوموں کا حق مارا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، یا لوگ ظلم کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی اپنے پاور کا فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی الگ الگ لوگ جن کے پاس جو جو پاور ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں پر ظلم کیے چلے جا رہے ہیں. تو کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو پھر وہ یعنی کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں ہو سکتی. قوم عاد، قوم سمود ہمارے سامنے موجود ہیں، ابھی آگے ان آیت میں ذکر آئے گا جب وہیں ہم پڑھیں گے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جرم کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو بڑی سخت سزا دے گا، اور بعض اوقات اس کی سزائیں دنیا میں بھی ملتی ہیں اور بعض اوقات صرف آخرت کے لیے بچا رکھتا ہے. جیسے فرعون آپ دیکھیں کہ سمندر میں غرق ہو گیا، لیکن اس کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، اس روزانہ آگ کے عذاب پر اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ہو گئی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ظالموں کے لیے گھات میں ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور جب تیرا رب بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کریں، تو اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. تو اے اہل مکہ، آج تم ہمارے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو، یا تم تکذیب کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تم کیا سمجھے کہ تم اس پکڑ سے محفوظ رہو گے؟ نہیں. جن جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو، یعنی اہل ایمان کو ستایا، ان کو تکلیفیں دیں، یا ان کو کفر کی طرف لوٹانے پر مجبور کرتے رہے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. انہ ہو یبدئ ویعید، یعنی وہ تخلیق کی ابتدا کرنے اور اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. سبحان اللہ. کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا جبکہ اس نے پہلی بار پیدا کیا ہے؟ تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، کوئی اس میں اس کا شریک نہیں ہے. کسی بھی کام کے لیے بس اللہ تعالیٰ کا حکم کرنا ہوتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. اور کوئی بھی چیز کو پہلی دفعہ پیدا کرنا یا پہلی دفعہ کوئی چیز کو بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، دوسری دفعہ تو اس کو آسانی سے کیا جا سکتا ہے. تو جب اس نے پہلی بار پیدا کیا ہے تو کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ بالکل وہ اس پر قادر ہے کہ وہ دوبارہ بھی پیدا کرے. کہ تم کیسے اس رب کی نافرمانی کر سکتے ہو جبکہ اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اور وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. سبحان اللہ. وہو الغفور الودود. سبحان اللہ. یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت آئی ہے. وہ اس شخص کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جو توبہ کرتا ہے، اور اس کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے جو ان برائیوں کی بخشش طلب کرے، جو اس کی طرف رجوع کرے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات کا ذکر ہے، اصل میں اس میں اسماء و صفات میں سے ایک صفت آئی ہے. جیسے سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اللہ الحسنیٰ ہیں، 99 نیمز کا ذکر ہم کو ملتا ہے صحیح حدیث میں. جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، مطلب یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر پورا یقین رکھتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اسماء اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین مزید گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے سے اللہ تعالیٰ سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس ہم کو ضرور اللہ تعالیٰ کے اسماء اللہ الحسنی پڑھنے چاہیے، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے رب کو جب اس کی صفات کے ذریعے پہچانیں گے تو ہمارا ایمان مزید پختہ ہوگا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہاں پر جو دو الفاظ آئے ہیں، وہو الغفور الودود، ایکچولی قرآن کریم میں یہ دو دفعہ لفظ استعمال ہوا ہے، ایک جگہ الرحیم الودود کے نام سے ہے اور یہاں پر الغفور الودود کے نام سے ہے، کہ وہ غفور یعنی بخشنے والا بھی ہے، ودود محبت کرنے والا بھی ہے۔ قرآن کریم میں محبت کے لیے محبت کا لفظ بھی آیا ہے، محبہ یہ پرائمری لفظ ہے اصل میں، یعنی ایک پہلے درجے کا لیول کا لفظ ہے یہ محبت ہے، جو ہر ایک سے بھی ہو سکتی ہے محبت، لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید تر محبت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو دوسرا نام آیا ہے الودود، ود ایکچولی عربک ورڈ حب، عربک ورڈ سے نکلا ہے ود سے، اور یہ بہت ہی اسپیشل خاص قسم کے محبت کے لیے، خاص قسم کے لو کے لیے آتا ہے۔ دنیا میں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی غرض پوشیدہ ہوتی ہے، جیسے کہ والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں یا دوست اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ غرض پوشیدہ ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا زیادہ پرابلمس جتنے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں اسی میں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے تقاضے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہماری یعنی لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے ہسبینڈ وائف میں پرابلمس ہوتی ہیں، اولاد اور والدین میں پرابلمس ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں جو قرابت کے رشتہ دار ہوتے ہیں قریبی، کیونکہ سب کے ایکسپیکٹیشن ایک دوسرے سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کو واپس بھی ملے بدلے میں۔ لیکن یہ جو ود ہے، یعنی جو یہاں جو لفظ آیا ہے، ودود کا جو لفظ آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لفظ میں ایکچولی اسپیشل قسم کا لو ہے، یہ عام لو نہیں ہے بلکہ ایک نوبل لو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ایک خاص محبت جس میں وقار شامل ہے، جس میں ایک رسپیکٹ شامل ہے۔ اور یہ اس لفظ میں جو خاص معنی بنتے ہیں کہ ایسی محبت الودود، ایسی محبت جو دل میں جگہ پا جائے کہ آپ کے عمل سے، آپ کے ایکشن سے یہ ثابت ہو اور آپ اس کے ساتھ رہنا چاہیں جس سے محبت ہے آپ کو، یا اس سے قریب رہنا چاہیں۔ تو بہرحال دنیا میں جو محبتیں ہوتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ، کچھ نہ کچھ حصول ہوتا ہے۔ یہاں پر جو یہ لفظ خصوصیت کے ساتھ آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام یہاں یوز کیا ہے، جیسے جس میں رسپیکٹ بھی پایا جاتا ہو اور ساتھ میں رہنے کی خواہش بھی ہو، اور یہ لفظ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ استعمال کیا، اس میں ذاتی غرض کے لیے محبت والی بات نہیں ہے۔ الودود میں یعنی جو غرض پوشیدہ ہوتی ہے جس میں، جس محبت میں، وہ محبت نہیں ہے بلکہ بے لوس محبت۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہسبینڈ وائف کا رشتہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان کے اندر مودت و رحمت رکھ دی ہے۔ تو مودت ایکچولی محبت سے الگ ہے، یہ اس میں کوئی غرض نہیں پوشیدہ ہے بلکہ بے غرض محبت۔ ہسبینڈ وائف میں دیکھیں جو مودت ہے اصل میں، کیسے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی رحمت، کے شروع شروع میں ہسبینڈ وائف میں ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اٹریکشن ہو ایک دوسرے کی طرف، لیکن جب عمر جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ دیکھیں ہسبینڈ وائف میں زیادہ یگانگت پیدا ہوتی ہے، زیادہ ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں، جبکہ اب کچھ بھی باقی نہیں بچتا، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہڈیاں جواب دے چکی ہوتی ہیں، نہ کوئی چہرے کی خوبصورتی باقی بچی، نہ وہ کچھ یعنی کوئی بھی کوالٹیز باقی نہیں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ مودت کیا ہوتی ہے؟ جس میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جا رہا ہو، جس میں احساس ہو، کوئی غرض پوشیدہ نہ ہو۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو صفت آئی ہے کہ وہو الغفور الودود، اس میں خاص معنی بھی ہے کہ یہاں پر غفور کا لفظ آئے، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ گناہگار ہوتے ہیں اور پھر توبہ کر کے پلٹ آتے ہیں تو ان کو معافی تو مل جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جو کہ نعوذ باللہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو مایوسی میں ڈالنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والے بندوں کی طرف ویسے ہی پلٹتا ہے اور ویسے ہی ان سے محبت کرتا ہے جیسے وہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر وہو الغفور الودود، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور وہ محبت کرنے والا بھی ہے، وہ اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، ایسی محبت جو کسی کے برابر نہیں ہو سکتی، کسی محبت کے برابر نہیں ہو سکتی، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے صفات جلال میں، جمال میں، تمام ہر معنی کے لحاظ سے، افعال میں اللہ تعالیٰ کی صفات کسی کے مشابہ نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کے، جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن کے لیس کمثل شیء، اس کے مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی صفات کے مثال کے برابر بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی صفات باکمال ہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی الودود وہ ایسی محبت کرتا ہے جو عام محبتوں کی جیسی نہیں ہے، جیسے دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ویسی محبت نہیں ہے۔ تو وہ اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، اور اسی طرح اس کی مخلوق میں سے اس کے خاص بندوں کے دلوں میں اس کی محبت اسی کے تابع ہے۔ پھر محبت کی جو مختلف قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ ان محبت سے محبتوں سے مشابہت نہیں رکھتی، یہ محبت جو الودود والی محبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت عبودیت کی اصل ہے۔ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، تو جتنا زیادہ آپ بندگی میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی بجاتے رہیں گے، بجا لاتے رہیں گے، جتنا اس کی اطاعت میں سر جھکاتے رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص محبت آپ کے شامل حال ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ وہ محبت ہے جو تمام محبتوں پر غالب ہے، مقدم ہے۔ دوسری ایک اور خاص نقطہ اس میں قابل غور ہے کہ دوسری تمام محبتیں اسی محبت کے تابع ہونا چاہیے۔ اگر دوسری محبتیں اس محبت کے تابع نہ ہوں تو یہ محبتیں اہل محبت کے لیے عذاب ہیں، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع دوسروں سے محبت کریں تو یہی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جیسے کہ ہمارے بچوں سے محبت، ہم اپنے بچوں سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرو اور ان کا خیال رکھو، یہ تمہارے رعیت میں یعنی تمہاری نگرانی میں دیے گئے ہیں۔ ہسبینڈ وائف سے محبت، وہ بھی قرآن اور حدیث میں ہم کو اس کا ذکر ملتا ہے۔ والدین سے محبت، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے سامنے کندھے جھکا کر رکھو، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ تو یہ سب محبتیں جب اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہوتی ہیں، یعنی آپ اللہ کی خاطر کرتے ہیں، تو یہ محبتیں پھر آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہیں، ورنہ یہی محبتیں انسان کو بہت تکلیف اور دکھ دیتی ہیں جب اس کے اندر صرف ذاتی غرض پوشیدہ ہو۔ تو کہ لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تک کہ تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں تمہیں سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو رسول کی محبت اور رسول سے محبت بھی کس طرح کی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم میرے رسول سے محبت کرو۔ تو اب یہ محبت ہم اپنے دلوں میں کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ودود ہے، وہ اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے یحبہم و یحبونہم۔ جہاں پر مشرکین اپنے مشرک دوستوں سے یا بتوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ مومن ہیں، جو شدید محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو مودہ خاص، خالص اور صاف محبت کو کہتے ہیں، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، جس میں کوئی اور چیز شامل نہ ہو۔ اور اس میں ایک اور خاص نقطہ بھی پوشیدہ ہے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے خاص اس کو ملایا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گناہگار جب گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کر کے پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو وہ ان کے گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے اور ان سے محبت بھی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کو وہ حدیث معلوم ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ، جو حدیث قدسی ہی ہے جس میں رسول اکرم نے فرمایا کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری پر اس کا کھانا پینا اور سامان لدا ہوا ہو، اور اس کی وہ سواری گم ہو جائے، اور وہ سواری سے مایوس ہو کر، یعنی پتہ نہیں سواری ملے گی نہیں ملے گی، مایوس ہو کر ایک سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ جائے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ وہ ابھی اسی حال میں ہو کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ سواری اس کے سر پر آ کھڑی ہے، بس وہ اس کی مہار تھام لے اور اس سواری کو دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے۔ بس اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی سواری کے ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے، اور خالص محبت اس کی، یعنی ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، کم ہے کہ اس نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے، لہٰذا ہم کو اللہ تعالیٰ ہی کی محبت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ تمام محبتیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کی گئی محبت، اللہ تعالیٰ کی خاطر کی گئی دوستی اور اللہ تعالیٰ سے ہی محبت، یہی ہمیں آخرت میں کام دے گی، اور یہی ایک عظیم نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان بے انتہا ہے، اس کی نوازشیں بے انتہا ہیں، لہٰذا اسی سے محبت کی جائے، اور یہ محبت تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبت ہم کیسے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، کہ یہاں جو ودود کا لفظ آیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے اور جس میں اللہ تعالیٰ یعنی سب سے بڑھ کر محبوب ہو ہم کو۔ اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں، چار پوائنٹ دیے گئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت اپنے دلوں میں کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ المودہ خالص اور صاف محبت کو کہتے ہیں، وہ محبت ظاہر کرتا ہے وہی ہے جس نے ہمارے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ تو کیسے ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی معرفت حاصل کر کے، ہم اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اللہ الحسنہ ہیں اس کی سٹڈی کریں، اس کو پڑھیں، اس کے بارے میں جانیں۔ اور اس پر الحمدللہ بہت ساری کلاسز بھی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں الحمدللہ، اور یہاں پر اسپیشلی یہاں کی جو تعلیم ہوتی ہے یہاں کے مدارس میں، اسپیشلی گلف کنٹریز میں اور اسپیشلی سعودی عرب میں، وہاں پر تو اسماء اللہ الحسنہ کی ہر جگہ کلاسز جگہ جگہ ہوتی ہیں، تاکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی، ہم اس کے اسماء و صفات کو نہیں جانیں گے، تب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ قرب حاصل نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں اسٹڈی کی جائے، معرفت حاصل کی جائے، علم حاصل کیا جائے، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی جائے۔ تو ہم اپنی محبت بڑھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معرفت حاصل کر کے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ کیسے ہم اس محبت میں مزید اضافہ کریں، تو وہ بھی ہمیں قرآن ہی سے دلیل ملتی ہے کہ اس کے رسول سے محبت کر کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ بہت ہی واضح آیت ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی واضح آیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا ہے اچھے کاموں سے محبت، یعنی نیک اعمال۔ اور نیک اعمال میں کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی مدد کر دینا ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا، بہت ساری چیزیں آتی ہیں نیک کاموں میں، کوئی ایک شعبہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری ہماری زندگی پر محیط ہے کہ یہ میدان بہت وسیع ہے۔ آپ ڈھونڈتے رہیں، تلاش کرتے رہیں نیک اعمال، گڈ ڈیڈس کون سے ہیں، وہ کر کے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، ان قریب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو نیک اعمال انجام دے کر، نیک اعمال کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرے، اور ان لوگوں کی محبت پیدا کرے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں ہمیں یہ دعا کا ذکر ملتا ہے، اللہم انی اسلک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ تو یہ اگر ہم یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، یا اس کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، یہ ایسا عمل جو تیری محبت تک ہم کو پہنچا دے، یعنی وہ عمل ہمارے لیے آسان کر دے، یا وہ عمل تک ہم کو پہنچا دے جس کی وجہ سے تو ہم سے محبت کرنے لگے اور ہمارے بھی دلوں میں تیری محبت پیدا ہونے لگے۔ تو لہٰذا یہ دعا ہم کو کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک یونیک نیم آیا تھا، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو الودود کا جو ذکر آیا ہے، تو یہ الودود کا ذکر، یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، یہ بالکل یونیک معنوں میں ہے۔ یہ محبت کوئی اور محبت ہو ہی نہیں سکتی، اس محبت میں اسپیشل خصوصی قسم کی محبت ہے یہ۔ تو لہٰذا یہ محبت آپ کو ایسے کاموں کے قریب پہنچاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرنے لگے۔ تو کیا ہم لوگ نہیں چاہیں گے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ محبت کرے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں؟ تو اس کے لیے پھر ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ چیزیں کریں، اور بھی زیادہ آپ چیزیں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ یونیک لو ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور اس میں کوئی غرض پوشیدہ نہیں ہوتی. جیسے کہ اگر ہم دنیا والوں سے محبت کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی غرض پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہم سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی چیز کی حاجت نہیں ہے، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم سے. اس کے باوجود بھی اپنی تمام رحمتیں، اپنی نوازشیں ہم پر لٹاتا رہتا ہے، ہم پر کرم کرتا رہتا ہے، جبکہ اس کو بدلے میں کچھ بھی نہیں ملتا ہم سے. تو اصل پھر چیز کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. یعنی عبادت کا خاص جو نقطہ عروج ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اصل میں، کہ یہ محبت آپ کو اللہ تعالیٰ سے مزید قریب کرے گی. آپ عبادت کے ذریعے سے اس کا مزید قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذو العرش المجید، یعنی وہ عرش عظیم کا مالک ہے. سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں ہم کو عرش کا بہت ذکر ملتا ہے، قرآن کریم میں بھی عرش کا ذکر ملتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور قیامت کے دن وہ اپنے عرش کے ساتھ، یعنی استوى علی العرش کا ذکر ہم کو ملتا ہے قرآن میں جگہ جگہ، کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. تو عرش کا ذکر ہم کو قرآن میں بھی ملتا ہے اور احادیث میں بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ استوى علی العرش ہے، اور عرش کی اپنی اللہ کی تعریف ہے. اور یہاں پر عرش کی اصل میں عظمت بیان کی گئی ہے، کیونکہ مجد کا لفظ ساتھ میں ہے، مجید، اور مجد ہمیشہ کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے، کسی چیز کی تعریف بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یہاں پر اس کی جو صفت بتائی گئی ہے عرش کی، کہ وہ نہایت ہی وسیع ہے، وسعت والا ہے اور عظمت والا ہے. وہ عرش، ظاہر سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس کی وسعت اور عظمت کے کیا کہنے. اور اسی بنا پر ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تشریح ملتی ہے کہ اس، یعنی وہ آسمان اور زمین، جس عرش کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ آسمانوں، زمین اور کرسی کا احاطہ کیے ہوئے ہے. سبحان اللہ، اس کرسی کی عرش کے ساتھ وہی نسبت ہے جو ایک چٹیل میدان میں پڑے ہوئے حلقے کی نسبت زمین سے ہے. اللہ تعالیٰ نے عرش کا ذکر خاص طور پر اس کی عظمت کی وجہ سے کیا، اور یہ تمام عرش کو تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے خصوصیت کے ساتھ. یعنی آپ دیکھیں کہ چونکہ جب اللہ تعالیٰ استوى علی العرش ہے، یہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے کہ وہ کیسے ہے، بس چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، لیکن اس کی عظمت کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ مجید کا لفظ آیا ہے کہ وہ نہایت ہی وسعت اور عظمت والا عرش ہے. اور اللہ تعالیٰ چونکہ یعنی عرش سب سے قریب ہے اللہ تعالیٰ کے، لہٰذا اس کو یہ عظمت حاصل ہے، خصوصیت حاصل ہے. اور اس کے بارے میں ہم کو ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر 2 درجوں میں کئی گنا فاصلہ ہے. سب سے اعلیٰ ترین جنت کا نام فردوس ہے، اور فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا ہی سوال کرو. صحیح حدیث ہے یہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش سب سے اوپر ہے، اور جو جنت الفردوس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کو جب بھی سوال کرنا ہو جنت کے لیے تو تم جنت الفردوس کا سوال کرو. سبحان اللہ، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اسی جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فعال لما یرید، وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کر گزرتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا، کن فیکون. سبحان اللہ، وہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے. ہم دنیا میں آپ دیکھیں کہ کتنی بھی بڑی کوئی مخلوق ہو، یعنی چاہے وہ جانور ہوں، چاہے جانور ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہاتھی جیسا جانور پیدا کیا، اتنا بڑا جانور ہے، لیکن وہ بھی ہر کام نہیں کر سکتا. اسی طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ دیا، لیکن انسان بھی کسی کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان سب کو کسی نہ کسی کی مدد درکار ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. آپ سوچیے کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، کئی زمینیں ہیں ایسی، اور کئی ستارے اور سیارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ چند دنوں میں پیدا کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بس حکم دیا تھا. یہ زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ دونوں جدا ہو گئے ایک دوسرے سے. ففتقناہما کا لفظ آتا ہے کہ وہ دونوں باہم ملے تھے اور وہ دونوں الگ الگ ہو گئے، اور ان کو بننے ہی کے لیے اتنا ٹائم لگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو اسی وقت نافذ ہو چکا تھا. تو وہ رب ہمارا خالق اور مالک کس قدر عظمت کا مالک ہے، امیجن کریں اور تصور کریں، کیا اس کے سامنے کسی کو نافرمانی کی مجال ہو سکتی ہے بھلا؟ تو وہ رب کا، سبحان اللہ، اس کی عظمت تو یہ ہے کہ وہ کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. اس کو کسی کی انہیں ہلکے سے سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جبکہ انسان بے بس اور مجبور ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسی کوئی ذات نہیں جو کچھ چاہے کر لے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو جب وہ حکم دے اور پس وہ چیز ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے ارادے میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کسی سے مشورے کی ضرورت ہے، وہ خالق ہے، وہ جو چاہے کر گزر سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال کا ذکر کیا کہ ہل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، کہ آپ کو لشکروں کا حال معلوم نہیں ہوا ہے فرعون اور ثمود کا، انہوں نے کیسے رسولوں کو جھٹلایا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ کفار دراصل حق سے انعاد رکھتے تھے، یہ اپنی تکذیب پر ڈٹے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے، لہٰذا کیا ہوا ان کو، آخرکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب پہنچا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحتیں دی گئیں، رسول بھیجے گئے، ان کو نصیحتوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، نصیحتیں ان کے کچھ کام نہ آئیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ نے ان کو احاطہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے۔ تو ان آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کافروں کے لیے یہاں پر سخت سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، سخت وعید ہے ان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا یا جھٹلائے گا، جو رسولوں کی تکذیب کرے گا، تو انہی قوموں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ قومیں بڑی سے بڑی قومیں تھیں، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ اس کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ قوم عاد اور قوم ثمود اتنی زبردست اور ایسی قوم تھی کہ ان کی جیسی قوم دنیا میں کوئی دوسری پیدا نہیں کی گئی، بڑے زور آور لوگ تھے، بہترین دماغ رکھتے تھے، بہت زیادہ بڑی جسامت کے مالک تھے، ان کے پاس طاقت، قوت، ذہانت سب کچھ موجود تھی، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھ کر اس پر ایمان لانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور اپنے ہی گھمنڈ میں پڑے رہے، تو اس قدر برا ان کا انجام ہوا کہ اگر جب ہم پڑھتے ہیں قوم عاد اور قوم ثمود کا کہ آندھی کا طوفان آیا یا ان کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا، ایسی زوردار ہوائیں چلی کہ ان کو ایسے اٹھا کر پٹخا کرتی تھی اتنے بڑے بڑے انسانوں کو کہ جیسے وہ کھوکھلے تنے ہوں۔ آپ سوچئے کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر زوم کیا، اپنے آپ کو بڑائی میں مبتلا کیا یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر اپنے سر کو نہ جھکایا، اللہ کے رسولوں کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، ان کا کیا انجام ہوا؟ تو آج جو لوگ بڑے بنے پھرتے ہیں اپنی بڑائی میں، کبریائی میں، اور سمجھتے کہ ہم ہیں تو کوئی نہیں، یا ہم جو کہیں گے وہی ہوگا، ہمارے علاوہ کسی کی بات نہ مانی جائے، جو لوگ کبر اور غرور میں مبتلا ہیں، جو تکبر میں مبتلا ہیں آج کے دور میں، اپنے آپ کو جنہوں نے بڑی چیز سمجھ لیا ہے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا وہ قوم عاد، قوم ثمود یا فرعون سے بڑھ کر طاقتور ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بڑی بڑی قوموں کو، ایسے ایسے لوگوں کو تباہ اور برباد کر دیا، اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کے آنے کی دیر ہے اور بستیاں تلپٹ ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اچانک آتا ہے، پہلے سے وارن نہیں کیا جاتا، تو جب اتنی بڑی بڑی قومیں تباہ اور برباد کر دی گئیں، تو یہ آج کے دور کے لوگوں کا کیا اس میں معاملہ ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو پکڑ لے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا رہا، یا اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی جاتی رہی، یا جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والے، داعیان حق، ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا، تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پکڑ لیا۔ اور اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا بھی ہے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی، گرفت بہت مضبوط ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرے رکھا ہے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ آخر میں قرآن کریم کی عظمت اور اس کی شان کی بات کی گئی ہے، یا قرآن کریم کس قدر عظمت والا، کس قدر بلند پایا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے، یعنی وہ نہایت ہی وسیع اور عظیم معنی اور بہت زیادہ علم اور خیر والا ہے۔ آپ دیکھیں، اسی قرآن نے تو صحابہ کرام کی زندگی کو بدل ڈالا، اسی قرآن نے وہ عرب کے جو صحرا نشیں تھے، جو صرف بکریاں چرانے کی حد تک یا اپنے ہی قبیلے کی حد تک محدود رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی وجہ سے ان کو کیسے عزت اور عظمت عطا کی۔ وہی لوگ دنیا کے پیشوا اور امام بن گئے اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا، اس قرآن کی وجہ سے وہ رضی اللہ عنہم بن گئے، اس قرآن نے لوگوں کے دلوں میں ان کی ایسی ہیبت ڈال دی کہ انہیں کوئی جھکا نہیں سکتا، انہیں کوئی خرید نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے شریعت کو نافذ کرنے والے لوگ تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ۔ اسی قرآن نے ان کو وہ عزت عطا کی، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت جب وہ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے اور بیچ میں راستے میں ان کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ملے، جو کہ وہاں کے سپہ سالار تھے، اور انہوں نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا ماشاءاللہ۔ تو بیت المقدس کے جو اس وقت کے جو راہبان تھے، جو بڑے بڑے ان کے پیشوا اور امام اور فادرز تھے راہب، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی یا انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک کہ آپ کا جو امیر ہے وہ آ کر ہم سے چابیاں نہیں لیتا تو ہم یہ آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ تب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ تشریف لائیں، اور عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، کس شان سے وہ آئے آپ دیکھیے۔ بیچ راستے میں کہا جاتا ہے ابو عبیدہ بن جراح نے ان کو روکا کہ امیر المومنین، یہاں کے لوگ بڑے یعنی بہت شاندار شان و شوکت کے مالک ہیں، یعنی بڑی عمارت والے ہیں، تو کیوں نہ آپ اپنا لباس چینج کر لیں۔ تو آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا تھا، کہا کہ کیا تم سمجھتے کہ ہمیں جو عزت اور یہ شان اور یہ جو کچھ ملی ہے بلندی، کہ یہ لباس کی وجہ سے ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی وجہ سے یہ عظمت عطا کی ہے، قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عزت عطا کی ہے۔ اور وہ اسی حال میں بیت المقدس کے لیے اس شہر میں داخل ہوئے اور سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، کہا جاتا ہے ہر طرف عیسائی بھی کھڑے تھے، ان کے بڑے بڑے جو پیشوا تھے فادرز تھے وہ بھی کھڑے ہوئے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے لباس پر کئی جگہ پیوند لگے تھے، اسی شان سے وہ داخل ہوئے۔ اور کتنی صحیح بات انہوں نے کہی تھی کہ ہمیں قرآن کی وجہ سے عزت ملی ہے، لباس کی وجہ سے نہیں۔ تو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ اکرام کو جو عزت ملی، جو رتبہ ملا، وہ قرآن کی وجہ سے ملا، قرآن پر عمل کر کے، قرآن پر ایمان لا کر، کیونکہ یہ قرآن بڑی عظمت اور شان والا ہے۔ یہ قرآن کو جو بھی فالو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور اس کو بلندی عطا فرمائے گا، اس کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ آج ہم قرآن کو پکڑ کر تو دیکھیں، قرآن کو تھام کر تو دیکھیں، قرآن کی طرف ہم رجوع تو کریں۔ یہ کتاب ہمارے لیے آئی تھی، یہ ہماری رہنما کتاب ہے، اسی میں ہمارے لیے سب کچھ موجود ہے، ہماری کامیابی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ ہم ناکامی کے جو ناکامی کی وجوہات ہیں وہ بھی اس میں بتا دی گئی ہیں تاکہ ہم ناکام ہونے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، قوموں کے عروج و زوال کے واقعات اس میں درج کیے گئے ہیں، اس سے ہم سبق حاصل کریں، ہم عبرت حاصل کریں اس قرآن کو پڑھ کر۔ تو یہ قرآن کی عظمت کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے صحابہ کرام کو اس قرآن کی وجہ سے دنیا میں عزت عطا کی، وہ دنیا کے پیشوا اور امام بن گئے کہ لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے، لوگ ان سے حاصل کرتے تھے علم اور ساری چیزیں۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے کہ قرآن 1400 سال پرانی کتاب ہے، بھلا اس کے ذریعے سے کیا ترقی ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو یہاں پر قرآن کی شان بیان کی گئی کہ وہ بڑی شان والا ہے، اس کے اندر اپنے معنی کے لحاظ سے اس میں بہت ہی زیادہ وسعت ہے، اس میں عظمت پائی جاتی ہے، یہ اپنے اندر نہایت وسیع اور عظیم معنی رکھتا ہے۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کبھی پڑھنے سے پرانا نہیں ہوگا، علماء اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوگے، اور ہر دور میں اس کے راز کھلتے رہیں گے، اس میں علم کے خزانے پوشیدہ ہیں، اس میں خیر ہی خیر ہے، ہر قسم کی خیر قرآن میں رکھ دی گئی ہے، ہر قسم کی تبدیلی اور کمی بیشی سے یہ محفوظ ہے، پاک ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، زبانیں اس میں تحریف نہیں کر سکتی، کوئی اس کے معنی کی بھی غلط تعویل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان نحن نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون، کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، شیاطین اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ سورہ جن آپ پڑھ لیں اور دیکھ لیں گے، آپ کے جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا اور باتیں کر رہے تھے کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کچھ عجیب ہی معاملہ پیش آنے والا ہے کہ ہم تو آسمان تک ہماری رسائی ہو ہی نہیں سکتی، جیسے ہی ہم آسمانوں کی طرف جاتے ہیں کوئی شہاب ثاقب ہے جو ہمارا پیچھا کرتے ہیں، ہمیں دور بھگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کے نزول کا فیصلہ ہونے والا تھا اصل میں۔ تو دراصل یہ لوح محفوظ میں ہے، اس میں اللہ تعالی نے ہر چیز درج کر رکھی ہے، یعنی اصل قرآن جو اس کی اوریجنل ٹیکسٹ ہے، اوریجنل کاپی ہے، وہ لوح محفوظ میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اصل میں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو دیا اپنے کلام کو، اور جبریل امین نے سنا اس کلام کو، اور رسول اکرم کے قلب مبارک پر لے کر 23 سال کے عرصے میں یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا الحمدللہ۔ تو یہ آج کتنی بڑی ہمارے لیے اس میں شرف اور عزت کی بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام، یہ لوہے محفوظ والا کلام آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ بھی اس کو تھامتے ہیں، جو لوگ بھی اس کو سمجھنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس راستے میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، کھپا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کے ذریعے سے عزت اور بلندی عطا فرمائے گا۔ اور دنیا کی عزت اور بلندی ضروری نہیں بلکہ آخرت کی، کیونکہ یہ قرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے، تمہارے خلاف حجت ہے۔ اور کل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، میری قرآن، میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہم نے بھی قرآنوں کو اوپر اٹھا کر رکھ دیا ہے، صرف جزدانوں اور خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیا کہ اس تک ہماری رسائی ہی ممکن نہیں ہے۔ یہ قرآن تو ڈیلی لائف کے لیے بک ہے، ہدایت نامہ ہے، روز مرہ کے لیے پڑھنے کی کتاب ہے، نہ کہ اس کو اٹھا کر شیلف میں رکھا جائے۔ تو بہرحال یہ آیت دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کی یہاں پر عظمت اور رفعت اور شان بیان کی گئی ہے، اس کی منزلت بیان کی گئی ہے، اور قرآن کے جو اسرار و رموز ہے اس تک پہنچنا ناممکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی کچھ باتیں بتائی ہیں، یعنی صحیح ہم کو تفسیر، کتاب التفسیر سے پتہ چلتا ہے، اور کچھ صحابہ کرام نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ علماء کے دلوں میں ڈالتے رہتا ہے باتیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اس کے اسرار و رموز ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، کہ جب ہم اس قرآن میں غوطزن ہوں گے، غوطہ لگائیں گے، ہم اس میں گھس کر اس کی گہرائی سے اس کا علم حاصل کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر نئے نئے اس کے اسرار و رموز کھولتا چلا جائے گا۔ تو یہ لوح محفوظ میں ہے، یہاں دراصل قرآن کریم کی جلالت، اس کی عمدگی اور اللہ کی اس کی رفعت و شان اور قدر و منزلت بیان کی گئی ہے، کہ جب یہ اللہ کے نزدیک اتنی بلندی والا، شان والا ہے، تو پھر ہم لوگوں کے نزدیک بھی اس کی شان اور بلندی واضح ہونا چاہیے، ہم بھی اس کو ویسے ہی لیں جیسے کہ صحابہ کرام نے لیا تھا، ہم اس کو ویسے ہی سمجھیں جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا تھا، اور اس سے اسی طرح فائدہ اٹھائیں جیسے صحابہ کرام نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو، اس کی تلاوت کو دن اور رات کی گھڑیوں میں ہمارے لیے لازم کر دے کہ ہم اس کی دن رات تلاوت کرنے والے بنیں، اور اس کو سمجھنے والے بنیں، اور دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ جو بھی قرآن کے حقوق ہم پر بنتے ہیں وہ ہم ادا کرنے والے بنیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔